کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلام بھائیو, دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ حاضر ہیں. اس سلسلے کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ نکاح پڑھانے کے لیے کلمے کیا ہونے چاہیے, کن الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم مختلف جگہ جاتے ہیں. کسی گاؤں دیہات میں جائیں تو جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ اپنے الفاظ لے کر, یعنی مختلف الفاظ ہوتے ہیں, اور شہر میں آتے ہیں کسی اور جگہ جاتے ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے الفاظ ہیں. تو کیا کوئی مخصوص الفاظ ہیں یا کسی بھی طرح نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟
دیکھیں, نکاح کے الفاظ جو ہیں وہ الفاظ نکاح, اس سے نکاح منعقد ہوتا ہے. ایجاب اور قبول, یہ نکاح کے دو ارکان ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی ایجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیش کی کلمات جو ادائیگی کیے جاتے ہیں نکاح کے معاہدے کو طے کرنے کے لیے, تو ان میں پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ ایجاب ہوتا ہے اور دوسرا جو جملہ ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
نارملی ہمارے یہاں جو نکاح ہوتے ہیں تو اس میں لڑکی کی طرف سے اس کے ولی, سرپرست, یہ حضرات یا کوئی وکیل مقرر کیا جاتا ہے جو لڑکی سے نکاح پڑھانے کی اجازت لے کر آتا ہے, اور اس کے بعد نکاح خاں کو وہ آ کے نکاح کی اجازت دے دیتا ہے. اب اس کے اندر یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس آدمی کو نکاح کا وکیل بنایا گیا کہ آپ جو آدمی آ کے لڑکی سے نکاح پڑھانے کی اجازت لے کے گیا, تو وہ لڑکی کے نکاح پڑھانے کا وکیل ہوا.
ٹھیک ہے.
تو وکیل آگے کسی اور کو وکیل نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے.
تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو لڑکی کے پاس بحیثیت اجازت لینے کے لیے وکیل کی حیثیت سے جو آتا ہے کاغذات میں, اسی کو نومینیٹ کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
پھر اس کے دو گواہ بھی ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے گواہوں کے ساتھ لڑکی کے پاس آتا
ہے. بھائی وغیرہ یا ماموں
وغیرہ اس طرح کے عزیز و اقارب, ان کو ہی ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. ہونا بھی نہیں کو چاہیے.
بس اوقات جو وہ کوئی بھی شخص اپنے دوست کو بھی مقرر کر دیتا ہے, تو محرم کو مقرر کرنا,
والد بھی جا سکتے ہیں,
والد بھی وکیل بن سکتا ہے اجازت لینے کا. تو ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی کے پاس جس آدمی کو نکاح کی اجازت کے لیے جانا ہے تو وہ دلہن کے پاس, لڑکی کے پاس آ کر یوں کہے کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنا اتنا مہر طے ہوا ہے, اس کے بدلے میں پڑھانا ہے.
ٹھیک ہے.
تو کیا آپ مجھے ان گواہوں کی موجودگی میں اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ میں فلاں قاضی صاحب, ان کا نام لے لیں, نکاح پڑھانے والے, کہ کیا آپ مجھے ان گواہوں کی موجودگی میں اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ میں فلاں فلاں قاضی یا نکاح خاں کو کہہ کر آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ پڑھوا دوں؟
ٹھیک ہے. یہ حضور بڑے لمبے
جملہ ہو گیا,
مختصر ہو جائے, یا عورت ہی خود ایسے الفاظ ادا کر دے,
یا مطلب یوں ہو چکے ایسے موقع پہ دلہن لڑکی کچھ شرماتی ہے.
اچھا.
اور یہ اسلام کا ایک حسن بھی ہے کہ مسلمان عورت میں حیا رکھی گئی. تو عورت ہو سکتا ہے یہ بولے بھی نہ, اتنا لمبا جملہ.
کیا یہ نکاح ہی کے وقت لے سکتے ہیں؟ پہلے
بھی لیا جا سکتا ہے.
اچھا.
یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے شادی کی تقریب ہونے سے پہلے, اور پتہ ہے کہ قاضی یا نکاح خاں کو بھی پتہ, جیسے عام طور پر رشتہ داروں میں سے ہی کوئی نکاح خاں ہوگا یا اپنا ہی کزن کوئی ہے یا چچا ماموں کوئی نکاح پڑھاتے ہیں تو ڈائریکٹلی وہ اپنی محرم جو خاتون ہے جس کا نکاح ہونا ہے اس سے ڈائریکٹ وہ اجازت لے لے اگر وہ محرم ہے
ٹھیک ہے
ڈائریکٹ اجازت لے لے بھائی آپ کا نکاح میں نے پڑھانا ہے اجازت ہے
جبکہ خود پڑھانا
جبکہ خود پڑھانا
ہے کسی عالم صاحب کو لے کر آتے ہیں
اور سے کسی اور سے پڑھوانا ہے تو پھر جو لڑکی کے سرپرست ہیں بھائی محارم وغیرہ جو بھی ہیں تو یہ لڑکی سے اجازت لے لیں بھائی آپ کا نکاح ہم فلاں بن فلاں کے ساتھ کروا رہے ہیں اور نکاح فلاں فلاں صاحب پڑھائیں گے
ٹھیک ہے
تو آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ آپ کا نکاح پڑھا دیں
ٹھیک ہے
بھائی یہ لڑکی نے اجازت دے دی ٹھیک ہے میری طرف سے انہیں اجازت
اس وقت گواہ ہونے ضروری ہے جب یہ اجازت
مطلب اس اجازت کے وقت گواہ ہونا ضروری نہیں ہے
اچھا ٹھیک
لیکن گواہوں کا ہونا فائدے سے خالی بھی نہیں ہے
صحیح
بس اوقات کل کو یہ ہو گیا کہ لڑکی کہے کہ میں نے تو اجازت ہی نہیں دی تھی مجھے زبردستی مجھے پتا بھی نہیں میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے تو ایسے موقع پہ پھر گواہ کا ثابت کرتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں تو آپ سے اجازت لی تھی
ٹھیک ہے
پھر وہ انکار نہیں کر سکے گی
ٹھیک ہے
لڑکی کا انکار نہیں سنا جائے گا جبکہ گواہ شرعی شرائط کے مطابق پورے اترتے ہیں
اچھا اس میں الفاظ لکھوا کر بھی اجازت دی جا سکتی ہے لڑکی لکھ کر دے دے یا لکھا ہوا اس کو دے دے دستخط کر دے
محتاط ہیں اس معاملے میں نکاح پڑھانے والے یا اہل علم افراد سے علماء سے مفتیان کرام سے جو مربوط رہتے ہیں اور نکاح کے مسائل میں اچھی طرح ان کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے نکاح پڑھاتے پڑھاتے اور علماء سے رابطے شرعی رہنمائی لے کر تو ان کا طریقہ کار یہ دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک پیپر انہوں نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے
ٹھیک ہے
اس پیپر میں انہوں نے اپنا نام لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے فلاں بن فلاں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کا نکاح میں فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے روپے مہر کے بدلے میں پڑھا دوں
ٹھیک ہے
وہ پورا ایک پیپر ان کا ہوتا ہے وہ جو اجازت لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ پرچہ بھی لے جاتے ہیں لڑکی کو وہ پڑھا دیتے ہیں بھائی آپ کا نکاح فلاں بن فلاں پڑھائیں گے تو لڑکی تب سے پرمیشن مل جاتی ہے اور نکاح نام میں بھی سائن بھی ہو جاتے ہیں مزید یہ بھی ایک علامت و دلیل ہو جاتی ہے کہ لڑکی اس نکاح پہ راضی ہے
ٹھیک ہے
اب یہ جو نکاح پڑھانے والا جو ہے جس کو لڑکی سے ڈائریکٹ اجازت مل گئی تھی نکاح پڑھانے کی کہ آپ پڑھا دیں جیسے محارم ہونے کی صورت میں یا غیر محرم ہونے کی صورت میں اس کے لیے کوئی اجازت لے کر آ گیا تھا اب یہ جو نکاح پڑھانے والا ہے یہ عام طور پہ پہل کرتا ہے
ٹھیک ہے
اور اس کا جو جملہ ہوتا ہے وہ ایجاب کہلائے گا
صحیح
اور یہ ایجاب کرتا ہے شوہر سے
ٹھیک ہے
دولہا اسٹیج پہ موجود افراد کے سامنے دولہا قبول ہے کے الفاظ کہتے ہیں تو عام طور پہ پہلی جو پہل نکاح پڑھانے والے نکاح خاں قاضی کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کا جملہ کہلاتا ہے ایجاب ایجاب میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ جب ان کو اجازت مل ہی چکی ہے نکاح پڑھانے کی تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان گواہوں کی موجودگی میں ان کے وساطت یا ذریعے سے نکاح پڑھانے کی اجازت ملی ہے لہذا میں آپ اپنی موکلہ فلانی بنتے فلاں کا نکاح 25-50 جو بھی طے ہوا اتنے ہزار روپے مہر کے بدلے میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں
ٹھیک ہے یعنی اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے آپ کہنا
دولہا جب سامنے موجود ہے تو آپ سے وہی مراد ہوگا
اگر وہاں بھی اور بھی آپ بیٹھے ہوئے تو
لیکن وہ
اصل میں بعض دفعہ دیکھا ہے کہ وہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ تو کہہ رہے ہیں نام لینے کی بھی حاجت نہیں بعض دفعہ تو یعنی سننے میں آئے ایک جگہ جانا ہوگا اس کے علاوہ بھی کہ عورت کے لیے بھی ہندہ بنت فلاں اس جیسی اس کے خاندان میں اس نام کی اس کمرے میں کوئی اور عورت نہیں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جس وقت جو آپ سہرا پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں
فلاں کرم کے کپڑے پہنے
جی ہیں تو یہ وہ کر کے کرتے ہیں تو کیا اتنی قیدیں لگانا ضروری ہے
اصل دیکھیں یہ ہے تمیز ہونا ضروری ہے
ٹھیک ہے
اب کسی آدمی کی چار بیٹیاں ہیں چار اب کہا کہ آپ کرنے کا فلاں کی ایک بیٹی سے کیا
صحیح
تو وہ ایک بیٹی کون ہے
ٹھیک ہے
یہ پتہ نہیں ہے
ٹھیک ہے
بڑی سے کیا
ٹھیک ہے
سب سے بڑی والی سے کیا
صحیح
اتنا کافی ہے
یہ کافی ہے
سب سے چھوٹی والی سے کیا
ٹھیک ہے
یہ بھی کافی ہے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے تو اصل
ان کو جبکہ بتاؤ کہ بڑی کون ہے
بڑی کون ہے چھوٹی کون ہے یہ مطلب ان کو پتا ہو تو اصل ہے تمیز ہونا وضاحت ہو جانا کہ لڑکا کون ہے لڑکی کون ہے
ٹھیک ہے
تو عام طور پہ نام سے ہی یہ سب چیزیں کر رہا ہوتا ہے نکاح پڑھانے والا تو نکاح پڑھانے والا یوں الفاظ جیسے مثال کے طور پہ لڑکی کا نام ہے زینب اس کے والد کا نام ہے محمد علی
ٹھیک ہے
کہ میں نے اپنی موکلہ زینب بنت محمد علی کا نکاح 50,000 اگر مہر طے ہوا ہے تو یوں کہے کہ میں نے اپنی موکلہ زینب بنت محمد علی کا نکاح 50,000 روپے مہر کے بدلے میں آپ کے ساتھ کیا.
ٹھیک ہے.
اب جب لڑکا ہے وہ کہے گا میں نے قبول کیا.
صحیح.
یا میں نے اپنے نکاح میں لیا.
ٹھیک ہے.
تو یہ ہو گیا ایجاب جو قاضی کا جملہ تھا
کہا قبول ہے
اور
قبول
لڑکے
ہے.
کا کہنا قبول ہے, میں نے قبول کیا, میں نے نکاح میں لیا, میں اس سے ایگری ہوں.
ٹھیک ہے.
تو یہ لڑکے کا جملہ قبول کہلاتا ہے.
اچھا.
اب یہ ایجاب اور قبول
اوکے کہہ دیا.
اوکے
انگلش میں کہہ دیا
نعم ہاں بھائی ہاں میں راضی ہوں.
ٹھیک ہے.
تو ایسا جملہ جو ایجاب قاضی نے کیا ہے اس ایجاب کو قبول پر دلالت کرے.
صحیح.
کہ یہ ایکسپٹ کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے, ہاں اوکے ٹھیک ہے میں راضی ہوں, میں خوش ہوں, مجھے قبول ہے, میں اس فیصلے پر راضی ہوں. تو یہ سب چیزیں قبول کرنے کی طرف جاتی ہیں. تو پہلا جملہ ایجاب ہوتا ہے اور دوسرا جو عام طور پہ شوہر کہتا ہے یہ قبول کہتا ہے.
اور عام طور پہ لفظ قبول ہی کہا جاتا ہے.
عام طور پہ وہ قبول ہی کرواتے ہیں.
قبول ہے وہ
قبول ہے میں نے قبول کیا. تو یہ ایجاب اور قبول یہ نکاح کے دو ارکان ہیں. اور گواہوں کی موجودگی میں یہ ایجاب اور قبول جب کہا جاتا ہے تو نکاح منعقد ہوگا, ورنہ تنہائی میں بغیر گواہوں کے لڑکا یا لڑکی آپس میں اگر ایجاب اور قبول کے الفاظ کر لیں, مثلا لڑکے نے کہا میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا اتنے روپے مہر کے بدلے میں, لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا, تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
اور یہ آج کل ایک تعداد ہے جو لڑکا اور لڑکی یوں تنہائی میں بھی یا فون پہ بات کرتے کرتے یا میسج کے ذریعے ایک دوسرے کو ہی میں نے نکاح میں لیا, اس نے کہا میں نے قبول کیا, یا مجھ سے نکاح کر لو, اس نے کہا میں نے قبول کیا کر لیا. تو آپس میں ہی اس طرح میسج کر کے یا فون پہ کال کر کے یا آمنے سامنے ہو کر اس طرح جو مرد عورت آپس میں تنہائی میں بغیر گواہوں کے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں, تو یہ ایجاب قبول شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا. اور اس کو نکاح سمجھ کے جو بھی اب کام ہوگا وہ سب جائز نہیں ہے.
اچھا, اس میں بعض دفعہ جب دولہے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے تو وہ آہستہ آواز میں کہتا ہے تو وہ نکاح خاں کہتا ہے اونچا بولو.
جی.
تو کیا اونچا بولنا ضروری ہے اس کا یا کوئی آواز کی کوئی حد ہے اس کی؟
اس میں یہ ہے جو گواہ موجود ہیں
ٹھیک ہے
وہ کم سے کم اتنا تو ہو سنتے ہوں.
ٹھیک ہے.
اور عام طور پہ ایسے موقع پہ خوب میوزک چل رہا ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک شور
لوگ شور کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں.
اگر شور بہت زیادہ ہے اور قاضی کا جملہ کہ میں نے فلانی بنتے فلاں کو آپ کے اتنے اتنے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا, دولہے کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا دیا کیا نہیں دیا. اچھا, اسی طرح اس نے کہا قبول ہے کیونکہ اس نے یہی کہا ہوگا.
جی جی.
اس نے قبول ہے کہ دیا, گواہوں کو بھی سنائی نہیں دے رہا, شور بہت ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا.
صحیح.
ضروری ہے کہ کم از کم دو مسلمان مرد,
صحیح,
یا ایک مسلمان مرد اور دو عورتیں,
ٹھیک ہے,
یہ مرد اور عورت ان کے جو نکاح ہونے میں جو ایجاب اور قبول کے الفاظ کہے جا رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان ایجاب قبول کے الفاظوں کو سنیں.
صحیح.
اور عام طور پہ بسا اوقات ایجاب و قبول سے پہلے خوب میوزک چل رہا ہوتا ہے, اس کے بعد بھی چل رہا ہوتا ہے, اس موقع پہ تھوڑا بند کروا دیتے ہیں کہ بھائی وہ نکاح ہونے والا ہے.
خاموشی.
تو خیر اس پہ اصل ہم اس پہ کلام کر رہے ہیں, ورنہ میوزک اس طرح کے گانے بجانا جائز نہیں ہے,
حرام کام,
نہ ایجاب قبول سے پہلے نہ بعد.
ٹھیک ہے.
خاص ایجاب قبول کے وقت ان کی وجہ سے خلل آ سکتا ہے.
صحیح.
تو لوگ اس لیے بند کر دیتے ہیں. اچھا, اب ایجاب و قبول کم از کم دو گواہوں کا ان الفاظوں کو سننا ضروری ہے, اور جو اس ایجاب قبول کی محفل یا اسٹیج پہ بہت سارے لوگ بھی گواہ ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ جن افراد کا نام کاغذ میں گواہوں کے طور پہ لکھا ہے وہی گواہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
گواہ وہ بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو مرد اور عورت کے نکاح کے وقت ایجاب و قبول کے الفاظ سن رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
چاہے ان کو آپ نے گواہ کے طور پہ نومینیٹ نہیں بھی کیا, وہ بھی گواہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن کاغذی طور پہ چند افراد کے نام پیش کیے جاتے ہیں, تو اس میں بالخصوص جن افراد کا آپ نام پیش کر رہے ہیں بطور گواہ, تو ان کو ایجاب اور قبول کی مجلس میں دھیان سے رہنا چاہیے. بس اوقات ایک نام سائن سب کچھ ہو جاتا ہے, گواہ صاحب غائب ہو جاتے ہیں,
ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کو,
اب ان کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہوتی.
صحیح ہے.
تو ایسے موقع پہ اگر وہ نہیں بھی آتا بالفرض کاغذی گواہ, تو جہاں موجود گواہ ہیں انہیں کو ان کی موجودگی میں بھی ایجاب و قبول اگر کر دیا گیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا. کوئی اس وہم میں نہ آئے وہ چاچا تو پتہ نہیں کہاں چلے گا جن کا نام لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے.
وہ چچا نہ بھی ہوں تایا نہ بھی ہوں, لیکن مرد عورت کے نکاح کے وقت جو ایجاب و قبول قاضی اور دولہے کے مابین کہے جا رہے ہیں الفاظ نکاح ایجاب قبول کے, وہ الفاظ اگر مسلمان سن رہے ہیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا، کم از کم دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوتا۔
ٹھیک، اچھا حضور، یہ نکاح جو لکھوائے جاتے ہیں نام، اس کے اندر گواہوں کے اور بعد میں انہیں کو بٹھایا بھی جاتا ہے، تو اس میں چچا، ماموں، تایا یہ ہونا ضروری ہے، یا خود والد، والدہ، والد ہو گئے، بھائی ہو گئے، یا کوئی اور لوگ بھی بن سکتے ہیں؟
مطلب اس میں اس عورت کے یا مرد کے جو بھی محارم ہیں وہ بھی گواہ بن سکتے ہیں،
بن سکتے ہیں،
یعنی والد بھی گواہ بن سکتا ہے، بھائی بھی بن سکتا ہے، چچا تایا بھی بن سکتے ہیں، ماموں بھی، پھوپھا بھی بن سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اگر پہلے سے شادی ہوئی اور ان کی اولاد موجود ہے پہلی،
ہاں تو اولاد بھی، یعنی جیسے تجدید نکاح ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو تجدید نکاح میں مرد عورت اپنا، یعنی والدین اپنا نکاح اپنے بالغ بچوں کی موجودگی میں کرنا چاہتے ہیں تو دو لڑکوں کی موجودگی میں کر لیں،
ٹھیک ہے،
دو بالغ بچوں کی موجودگی میں حجاب قبول کر لیں، یا ایک لڑکا ہے، دو لڑکیاں ہیں اور یہ تینوں افراد بالغ ہیں تو ان کی موجودگی میں بھی ماں باپ اپنا تجدید نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس میں بس اوقات یہ لڑائی جھگڑے بھی ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ اس کو گواہ کیوں بنایا تو اس کو کیوں بنایا،
یار کسی کو نہیں بنایا تو نام نہیں لکھا، شادی
اس میں دیکھیں یہ جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
اب مثال کے طور پہ اب جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ پھر آپس میں لوگ کرتے ہیں کہ ایک ننیال سے لے لیا تو ایک ددیال سے لے لیا، یوں معاملہ نمٹا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نہ ننیال کا گواہ ہونا ضروری نہ ددیال کا ہونا ضروری، اور دو مسلمانوں کا، عاقل بالغ کا، ان کا گواہ ہونا ضروری ہے،
سن لینا،
سن اتنی آواز سے وہ حجاب قبول کہے جائیں کہ ان گواہوں کو بیک وقت وہ دونوں باتیں سنیں۔
ٹھیک ہے،
یہ نہ ہو کہ قاضی والے جملے تو گواہوں نے سن لیے اور دولہے کی آواز نہیں آئی،
ٹھیک ہے،
یا دولہے کی آواز تو سن لی، قاضی والے جملے نہیں سنے، تو یہ دونوں کے جملے گواہوں کا سننا ضروری ہے۔
حضور، نکاح ہونے سے پہلے کام کیا جاتا ہے اور اس میں کافی لوگ دیکھ بھی رہتے ہیں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، وہ یہ ہوتا ہے فارم بھرا جاتا ہے،
جی جی،
جب جب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس وقت جیب سے فارم نکالتے اور بھرنا شروع کر دیتے ہیں، جب تک وہ پورا نہیں ہوتا پھر وہ گواہوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، شناختی کارڈ نمبر لیے جاتے ہیں، وہ ان کو فل کیا جاتا ہے، پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے، کہ یہ سارے لوازمات ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے نکاح یا ویسے کر لیا جائے؟
دیکھیں یہ کاغذی کاروائی کا ہونا، گواہوں کو ان کے پورے پورے ایڈریس لینا اور ان کے سگنیچر، یہ سب کچھ ہونا، یہ نکاح کے شرعی لوازمات میں سے نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
البتہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کے قوانین میں یہ شامل ہے کہ نکاح کا پورا پیپر تیار ہو،
وہ تو بھرا ہی جائے گا،
وہ بھرا ہو اور اس کے بعد پھر یعنی سگنیچر سب کچھ ہو، تاکہ یہ کسی بھی موقع پر پروف کے طور پہ اس کو پیش کیا جا سکے۔ تو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے پیپر ورک ہونا ضروری نہیں ہے، الفاظوں کے ذریعے نکاح کا جو عقد ہے وہ ہو سکتا ہے،
لیکن یہ کیا جائے تاکہ دیگر جو آگے
کے فوائد تو ہیں،
شناختی کارڈ بننا ہے یا
فوائد ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں بسا اوقات 40-45 سال پہلے کا جس کا نکاح ہوا، اب نکاح نامہ ہوتا بھی تھا اس زمانے میں یا نہیں ہوتا تھا یہ معلوم نہیں، اگر ہوتا تھا تو کسی بھی ویسے گم ہو جاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، اب بس اوقات والدہ کو اب جانا ہے حج پہ،
صحیح،
اب بڑے مسائل آ جاتے ہیں، بغیر جب تک یہ ثابت نہیں کیا جائے گا کہ یہ فلاں کی بیگم ہیں،
ٹھیک ہے،
ان کو حج پہ جانے کی سعادت کیسے ملے گی،
صحیح صحیح،
تو اب وہ نکاح نامہ بہت سارے مسائل، گورنمنٹ کے قوانین، پھر ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا، اس کے لیے بس اوقات بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور آج کل چونکہ پیپر ورک کا زمانہ ہے تو ماں باپ کے اس طرح کے ڈاکومنٹس کا اولاد کے لیے ہونا،
ٹھیک ہے،
یہ ایک طرح سے قانونی ضرورت بن چکا ہے،
صحیح،
تو والدین کو اپنے ایسے ڈاکومنٹس تیار رکھنے،
اسکول میں داخلے کے لیے،
بہت سارے مسائل ہیں جس میں ضروری
بنانا بھی چاہیے، اس کی
یعنی اولاد کا ایک طرح سے حق بنتا بھی ہے کہ ماں باپ اس میں غفلت نہ کریں، ایک سے ڈاکومنٹس بنائیں تاکہ اولاد آگے پریشانی کا شکار نہ ہو۔
اچھا حضور، نکاح کا اپنے طریقہ تو بتا دیا وکیل، اچھا یہ بتا دیجئے کہ وکالت تو لینے جاتے ہیں، اس میں غلطی کیا ہوتی ہے عام طور پر؟ یہ نکاح خان کے لیے وکالت لی جاتی ہے، جو بھی اندر جاتا ہے عام طور پر جو بڑی غلطی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کرد اکثر ہوتی ہے، وہ کیا غلطی ہو سکتی ہے وکالت لینے میں؟
وکالت لینے میں ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یوں کہتا ہے کہ آپ کا ہم فلاں سے نکاح پڑھا کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
اجازت ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی آپ کا فلاں سے نکاح کر دیں،
یعنی میں آپ کا فلاں سے نکاح کر دوں،
تو یہ جو اس کو اگر اجازت ملی ہے تو یہ اس کو اجازت ملی ہے کہ آپ نکاح کریں،
یعنی اس کو جو لینے آیا تھا اس کو اس نے کہا کہ آپ کو اجازت،
اب یہ وکیل بن گیا، اب وکیل آگے نکاح ایسا معاملہ ہے کہ اس میں آگے یہ نہیں ہو سکتا یہ کام تم کر دو، وہ کہے اچھا یہ تم کر دو، تو یوں آگے سے آگے ہم کسی کو اجازت دے دیں ایسا نہیں ہے،
اس کو خود کرنا چاہیے،
خود کرنا ہے، اور عام طور پہ جو اجازت لینے کے لیے آتے ہیں وہ خود نہیں کرتے،
آگے امام صاحب عالم صاحب کوئی
جو بھی ہوتے ہیں نکاح پڑھانے والے وہ ہوتے ہیں، تو بہتر طریقہ یہی ہے نکاح اس صورت میں بھی منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اگر ذرا سی بھی کچھ مسٹیک ہو گئی تو منعقد نہیں بھی ہوتا، یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ نکاح فضولی کی کوئی صورت بن جاتی ہے، وہ نکاح فضولی میں پھر وہ نکاح اجازت پہ موقف ہوتا ہے، اب عورت رخصت ہو کے چلی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایسے میں عورت نے کہا کہ میں نے یہ نکاح قبول نہیں کیا تو مسائل ہو جاتے
پیچیدگی،
تو اب یہ ہر نکاح میں ایسی پیچیدگی ہوگی نہیں ہوگی، پھر وہ تو دارالافتاء کیس آئے گا پھر ہی پتہ چلے گا،
ٹھیک ہے،
لیکن بہتر طریقہ یہی تھا جو ابھی بتایا کہ جو اجازت لینے کے لیے آئے وہ یہ جملے، بس اوقات ایک ایسا خاندان کا فرد ہوتا ہے جو اپنے بہت سارے نکاحوں میں اسی کو وکیل بناتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ اس طرح کے جملے ذہن میں رکھ لے کہ لڑکی کے پاس جب آیا تو وہ یوں اجازت لیں کہ آپ کا نکاح فلاں قاضی صاحب عالم صاحب مفتی صاحب وہ پڑھائیں گے، تو ہم آپ کا نکاح مفتی صاحب کو یہ کہہ کے پڑھوا رہے ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیں،
ٹھیک ہے،
تو آپ مفتی صاحب کو اجازت دے رہی ہیں کہ وہ آپ کا نکاح پڑھا دیں،
ٹھیک ہے،
اس طرح کے جملے
اگر یوں کہہ دے کہ وہ عورت لکھ دے گا یہ لکھوا لے اپنے لیے کہ میں آپ کو نکاح کروانے کا وکیل بناتی ہوں،
یہ بھی صحیح ہے،
اب یہ خود کرے یا کروا لے کسی
مطلب
سے،
مطلب اجازت دے دیں کہ میں آپ کا نکاح
کروا
قاضی صاحب سے بول کے کروا دوں،
ٹھیک ہے، اب کسی بھی قاضی صاحب سے کروا
وہ یہ کروا سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو ایسے موقع پر محتاط جملے ہونے چاہیے،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا حضور اب یہ تو کلمات کی بات تھی، تو قاضی صاحب کہیں گے وکیل صاحب لے کر آئیں گے، دولہے کو جو ایک بہت بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے نکاح کے وقت اور اس سے پہلے بھی،
کون سی پریشانی؟
پریشانی ہوتی ہے کہ کلمے یاد کرتے ہوتے ہیں، اب وہ ساری عمر نہ نماز پڑھی نہ مسجد میں آئے نہ دیگر باتیں، پہلا کلمہ تو آتا ہے، کئی بد نصیب تو ایسے ہیں کہ ان کو پہلا بھی نہیں آتا، لیکن اس کے علاوہ جو پانچ کلمے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ، اب یہ یاد کرنے میں، اور مجھے بھی اس کا تجربہ ہے کہ کئی لوگوں کو یاد کروانے کی سعادت ملی، تو اب یہ جو پریشانی ہوتی ہے کہ کلمے یاد کرنے ہیں اور سنانے پڑیں گے اور نکاح خاں سب سن لیں گے، تو کیا یہ کلمے سننا سنانا یہ نکاح
یاد ہو جاتے ہیں دولہے کو کلمے؟
پریشان ہوتا ہے وہ تو وہ مشکل سے یاد ہوتے ہیں،
دیکھیں اصل حکم تو یہ ہے کہ نکاح سے پہلے جو دولہے کو کلمے پڑھائے جاتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، ایمان مجمل بھی پڑھایا جاتا ہے، ایمان مفصل بھی پڑھایا جاتا ہے،
جی جی،
تو یہ جو کلمات پڑھائے جا رہے ہیں تو اصل نکاح کے اعتبار سے ان کا پڑھانا کچھ ضروری نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا
صحیح
ہے، لیکن اس کے پڑھانے میں فائدہ ضرور ہے،
الحمدللہ،
ایک تو یہ کہ کلمات خیر ہیں،
ماشاءاللہ،
ایمان کن کن چیزوں پہ انسان کو رکھنا چاہیے اس کی دھرائی ہو جاتی
صحیح
ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی الوہیت معبودیت کا اس میں ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، پھر اسی طرح بہت سارے گناہوں کا ذکر آتا ہے چھٹے کلمے میں، پانچویں کلمے میں توبہ تائب بندہ ہو رہا ہوتا ہے، تو چونکہ اب اس کی زندگی کا ایک حال سے اب یہ دوسرے حال میں منتقل ہونا چاہ رہا ہے تو یہ ایک موقع بھی توبہ کا ہوتا ہے، اچھا ایک فائدہ اس کا جو فتاوی عزیزیہ کے اندر خاتم المحدثین شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے فتاوی میں اس ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ دولہے سے کلمہ کیوں پڑھوایا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، تو انہوں نے اسی طرح کا جواب دیا کہ ضروری نہیں ہے لیکن اس کے فوائد سے خالی بھی نہیں ہے، فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات زندگی میں 20 سالہ 22 سالہ 25-30 سالہ زندگی میں ایک آدمی سے یا ایک عورت سے کفریا جملہ نکل جاتا ہے، یا وہ کوئی کفریا کام ایسا کر جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کفریا ہے، اس سے ایمان برباد ہو گیا ہے، نہیں ہوا، یا بسا اوقات اس کا جملہ جو اس کی زبان سے نکلا تھا وہ لزوم کفر کے درجے میں ہوتا ہے کہ انسان کافر تو نہیں ہوا ہوتا لیکن شریعت اس کے اوپر واجب کر رہی ہوتی ہے کہ تم تجدید ایمان کرو،
صحیح،
توبہ کرو جملے سے، تجدید ایمان کرو، بس اوقات التزام کفر والی صورت ہو جاتی ہے، وہ کفر کا ایسا صریح جملہ بک دیتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا، وہ حکم ہوتا ہے کہ یہ تو اسلام سے خارج ہو چکا،
صحیح،
اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی اس طرح کی بیان فرمائی گئی کہ آدمی صبح کو مسلمان نکلتا ہے گھر سے، شام کو پلٹے گا تو کافر ہو کے، اس نے شام کو مسلمان تو صبح کافر، اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، اور اب زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ کفریات کا بکنا،
کلمات،
کفریہ کلمات کا بکنا یہ اس تک توجہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پوری ایک کتاب بھی اس موضوع پہ کئی سالہ آپ کی یہ کوشش تھی کہ مسلمان اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے ایمان داؤ پہ لگا لیتے ہیں ان کی شرعی رہنمائی کے لیے ایسی کوئی کتاب ہونی چاہیے تو اپنی مثال آپ وہ کتاب ہے
الحمدللہ
کفریہ کلمات کے بارے میں
سوال جواب
تو یہ کتاب سب کو پڑھنی چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ انسان اپنی جہالت میں کوئی ایسا جملہ نہ بک دے کہ جو کفر ہو اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ابھی جس کی شادی ہو رہی ہے اس نے کوئی بکا ہی ہوگا
ٹھیک ہے
احتیاطاً کہ کہیں مجھ سے کفر سرزد نہ ہو گیا ہو تو ایسے موقع پر جو محتاط نکاح خواہ ہیں آج کل چونکہ کفریہ کلمات بھی گانوں میں بہت زیادہ رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک مسلمان لڑکا لڑکی نادانی میں وہ جملے بھی گانے کے بول رہے ہوتے ہیں ایسے کفریہ گانے سن رہے ہوتے ہیں لگا کے سن رہے ہیں پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں تو بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع پر باقاعدہ ایک رسالہ تحریر فرمایا گانوں کے 35 کفریہ اشعار تو امیر اہل سنت کو جو اشعار لوگوں کے ذریعے ملے کہ آج کل یہ بھی گانا شامل ہو گیا لوگوں میں آج کل یہ بھی لوگ گانا گاتے ہیں ان میں جو کفریہ کلمات تھے امیر اہل سنت ان کفریہ اشعار کا شرعی حکم بیان کیا کہ اس میں یہ کفر یہ کفر یہ کفر تو جیسے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے معاذ اللہ یہ ایک مشہور ایک گانا ہو چکا ہے اور اس میں اللہ تعالی کے علم پر اعتراض ہے تو اگر یہ میرے بعد اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ بھی اس سے اتفاق کرے گا کہ ہاں یہ اس طرح کے گانے ہمارے بہت سے لوگ سنتے ہیں اب ایسے معاشرے میں جب نکاح کیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کس نے سنا کس نے نہیں سنا تو احتیاط کا پہلو اس میں یہ ہے کہ ایسے موقع پر چونکہ نکاح ہو رہا ہے اور نکاح دو مسلمانوں کے مابین ہی ہو سکتا ہے
صحیح
تو دو مسلمانوں کا جب نکاح ہو رہا ہے ایک آدمی بھی اگر کافر ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا
ٹھیک ہے
تو مسلمان ہونا ضروری ہے تو اس لیے احتیاط کے پیش نظر محتاط جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ نکاح سے پہلے اس طرح کا ایک ماحول بناتے ہیں
ٹھیک ہے
کچھ نیکی کی دعوت دیتے ہیں نیکی کی دعوت دے کے ایمان کی فکر یہ کرواتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس کے بعد پھر وہ توبہ تجدید ایمان کے کلمات
کروا لیا جاتا ہے
تو احتیاطاً بھی اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں اور یہ بہتر بھی نظر آتا ہے کہ ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھ سے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی کفریہ فعل یا کوئی کفریہ بات سرزد ہو گئی ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ اس طرح کر کے توبہ و تجدید ایمان ہوتی ہے کلمے سے ہی پڑھائے جاتے ہیں تو اب اس میں پہلا کلمہ پڑھنے سے تجدید ایمان ہو جاتی ہے مزید اگر کلمے پڑھنا چاہیں یا ایمان مفصل مجمل پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ لیں تو اس سے ہی کیا ہوتا ہے ایک احتیاط اب نکاح کے وقت خوشی کے موقع پر انسان اپنے ایمان کی بھی فکر کرے
ماشاءاللہ
کہ جیسے کہ روایتوں میں فرمایا گیا نا کہ شیطان افسوس کرتا ہے کیوں کیونکہ نکاح ہونے کے بعد مسلمان کے دو تہائی دین کی تحفظ کی ضمانت ہو جاتی ہے تو جب ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے تو بندہ پچھلی زندگی پہ بھی غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نکاح کر کے اپنے ایمان کا تحفظ چاہتا ہوں لیکن پیچھے کوئی کفریہ جملہ پچھلی زندگی میں بول دیا تھا یا کوئی کفریہ کام کر لیا تھا تو ایسے موقع پر وہ توبہ تجدید ایمان کرے اور اگر کسی نے خاص کوئی ایسا جملہ بولا تھا تو اس کو تو اس خاص کفریہ جملے سے توبہ کرنی ہوگی
ٹھیک ہے
اور اگر کسی کو نہیں پتا تو اس طرح بھی توبہ
نکاح اور کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں کر لینی چاہیے
کرتے رہنا چاہیے تو اس وجہ سے نکاح کے وقت اگر یہ کلمات شریف پڑھائے جاتے ہیں کلمہ طیبہ تو یہ بہتر ہے
ٹھیک ہے
بہتر ہے کہ تھوڑا
اس کو زبانی سنانا ضروری تو نہیں دولہے کو سب کو سب کے سامنے زبانی سنائے
نہیں دولہے کو اس بات پہ مجبور کرنا ہے کہ اب سب کو سناؤ
ٹھیک ہے یاد ہو بھی تو ہو سکتا ہے بھول جائے
تو اب یہ کہنا کہ ہاں بھائی چھٹا کلمہ سناؤ
ٹھیک ہے
اب ایسے میں وہ
پھر تلفظ صحیح نہیں تلفظ صحیح
مسئلے ہو جائیں گے تو اس میں بہتر ہے کہ
پڑھا دیا جائے یا تجدید ایمان کروا لی جائے
تجدید ایمان کرا لے تو یہ بہتر طریقہ ہے اس سے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے
ٹھیک ہے جزاک اللہ کچھ کال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں جی ہمیں کال سنائیے
میں بات کر رہا ہوں لاہور سے میرا یہ سوال ہے کہ نکاح کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام استعمال کر سکتی ہے
جی ایک اور کال سنائیے
آپ کا پروگرام موضوع نکاح کے احکام میں دیکھ رہا ہوں اس میں حضرت میرا یہ سوال ہے کہ نکاح خاندان میں ضروری ہے یا غیروں میں زیادہ ثواب ہے
جی نکاح خاندان میں ضروری ہے یا غیروں میں حضور نعیم بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے بڑا اہم سوال انہوں نے کیا ہے کہ اب یہ بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے نکاح کے بعد جو ہے پھر اب جیسے عورت پہلے والد کا نام لگاتی تھی ہندا بنت فلاں, تو اب جو ہے وہ ولدیت ہٹا کر شوہر کا نام لگا لیتی, پھر آئی ڈی کارڈ بھی ایسے ہی بنتا
ہے, مسز فلاں ہو جاتی ہے.
جی مسز فلاں ہو جاتی ہے. تو کیا یہ جائز ہے شرعی طور پر؟
دیکھیے شرعاً تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے
کہ ایک عورت اگر نکاح سے پہلے اپنے والد کا نام, جیسے زینب بنت محمد علی,
ٹھیک ہے,
کوئی حرج نہیں ہے, وہ ہے ہی بنت علی,
ٹھیک,
بنت محمد علی ہے, تو وہی لکھے گی. اب نکاح ہونے کے بعد پھر اب اس نے اب جو ڈاکومینٹس وغیرہ بن جاتے ہیں, اب بہت سے ڈاکومینٹس شادی کے بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جیسے نکاح نامہ ہی ہے,
جی جی,
تو اس نکاح نامہ میں عورت کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے اس کے والد کا نام, لیکن جو عام طور پہ بچوں کے حوالے سے بھی بہت سارے ڈاکومینٹس ایسے بنتے ہیں جس کے اندر عورت کو شوہر اپنے شوہر کی طرح منسوب ہونا پڑتا ہے, یا اس طرح کے ڈاکومینٹس ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ زوجہ فلاں لکھتی ہے, جیسے ہندا اوبلک کر کے بھی ہوتا ہے زوجہ فلاں یا والد بنت فلاں, تو بس اوقات اس طرح آپشنل بھی ہوتا ہے, تو اس میں اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ زوجہ فلاں فلاں میں اپنے شوہر کا نام لکھ دے, والدیت بنت وغیرہ کو کاٹس لگا دے, یا زوجہ کو کاٹس لگا دے اور آگے بنت والے اس کو ٹک کر کے, بس اوقات ایسا ہوتا ہے. تو جیسا کالم ہو اگر آگے بنتے کے لفظ کے ساتھ کوئی کالم آئے اس کو فل کرنے میں بھی حرج نہیں ہے, اور اگر زوجہ فلاں کالم ڈیش خالی ہے اس میں شوہر کا ہی نام آ رہا ہے تو شوہر کا نام بھی لکھ سکتی ہے, اس میں کوئی شرن حرج کی بات نہیں ہے. اور اپنے تعارف کراتے وقت وہ یوں بھی کہہ سکتی ہے شرن کہ میں مسز فلاں ہوں,
ٹھیک ہے,
میں فلاں کی بیوی,
یہ نہ کہے
تو یہ کہہ سکتی ہے, اس میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دوسرا سوال تھا, اور یہ بھی بہت عام ہے یہ بات, اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, نکاح رکے رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں جب اس کے خلاف ہوتا ہے, وہ یہ کہ خاندان میں نکاح, یعنی جو ہمارا خاندان ہے اسی کے اندر نکاح ہونا چاہیے, باہر بعض دفعہ باہر کیا جائے تو بائیکاٹ ہو جاتا ہے, نکاح میں لوگ شامل نہیں ہوتے. کچھ یہ ہے کہ خاندان کی تو شرط نہیں ہوتی, قوم کے اندر ہونا ضروری ہے کہ بھائی چلے اپنے خاندان میں نہیں کرتے لیکن قوم اپنی ہی ہونی چاہیے, دوسری قوم کے اندر نکاح نہیں ہونا چاہیے اور خود لازم کیا ہوا اپنے اوپر, اور کئی قومیں تو ایسی ہیں کہ وہ کرتی ہی نہیں ہے, بہت کم سننے میں آتا ہے کہ ان کا نکاح کسی دوسری قوم میں ہوا ہے, تو کیا یہ شرعی طور پر یہ ضروری ہے یا کہیں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں شریعت مطہرہ نے مسلمان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے مسلمانوں میں ہی کسی بھی خاندان کسی بھی قبیلے میں وہ نکاح کر سکتا ہے, اپنی ہی برادری کی قید لگا لینا اپنے ہی خاندان یعنی کزنوں میں ہی نکاح ہوگا, یا اپنے ہی جو قومیت ہے یا اپنے ہی شہر, بھائی شہر سے باہر ہماری بیٹیاں نہیں جاتی یا اس ملک سے باہر نہیں جاتی, تو اس طرح کی قید لگانا یہ شرن شریعت مطہرہ نے کہیں پر بھی لازم قرار نہیں دیا,
ٹھیک ہے,
بلکہ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ کافی ہے.
ٹھیک ہے,
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اختلاف, ازواج مطہرات کی تعداد میں اختلاف ہے کتنی ہے کتنی نہیں, لیکن 11 کا عدد اس پہ سب کا اتفاق ہے,
ٹھیک ہے,
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں 11 ازواج مطہرات تھیں, اس سے زیادہ تھیں, اس میں تھوڑا اختلاف ہے.
ٹھیک ہے,
اب ان 11 کے اندر 6 ازواج مطہرات وہ تھیں جن کا خاندان قریش سے تعلق تھا.
ٹھیک ہے, یعنی نبی کریم علیہ السلام بھی قریش سے تھے,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں,
امہات بھی جو ہیں وہ قریش سے تعلق,
6 ازواج مطہرات وہ تھیں جن کا تعلق خاندان قریش سے تھا, جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بھی قریشی ہیں, تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المؤمنین ہیں, تو اس طرح 6 ازواج مطہرات وہ تھیں جن کا خاندان قریش سے تعلق تھا, اور 4 ازواج مطہرات وہ ہیں جن کا عرب کے دیگر قبائل سے تعلق تھا,
صحیح
تھے عرب کے ہی قبیلے لیکن وہ قریش نہیں تھے,
صحیح,
تو 4 ازواج مطہرات وہ تھیں جو قرشیہ نہیں تھیں,
ٹھیک ہے,
اور 1 زوجہ محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کا تعلق عرب سے تھا ہی نہیں,
اجمی تھیں
وہ, اجمی تھیں,
ٹھیک ہے,
وہ بنی اسرائیل سے تھیں.
اچھا بنی,
بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہیں,
صحیح,
ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, اور بنی اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ عرب میں رہیں, تو عرب کا جو خاندان بڑا تو اس میں بنی اسماعیل میں پھر آگے چل کے مختلف خاندان قبیلے بنے، تو ایک قبیلہ قریش ہوا،
ٹھیک ہے،
اور بقیہ غیر قریش.
صحیح.
تو جو قبیلہ قریش تھا اس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق تھا، تو چھ ازواج مطہرات قبیلہ قریش سے تھیں اور چار غیر قریش کی،
اور ایک تو اور ایک
عربی تھی ہی نہیں، وہ اجمی تھی. تو یہ طرز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار، یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ انسان نکاح کے معاملے میں خاندان ہی کا پابند رہے.
صحیح.
اور اسی کو قید لگا لے، نہیں ہماری بیٹیاں خاندان سے باہر جاتی ہی نہیں ہیں،
ٹھیک ہے،
یا ہم دوسرے خاندان کی لاتے ہی نہیں ہیں.
صحیح.
تو اس طرح جو دروازے بند کیے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے نہیں اور یہاں سے کوئی جائے نہیں، تو یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. بسا اوقات بہت اچھے اچھے رشتے بھی صرف اس بات پہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں کہ ہم باہر نہیں کرتے.
صحیح.
اچھا، اب یہ جو باہر نہیں کرتے اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ ایک دباؤ ہے،
ٹھیک ہے، خاندانی دباؤ.
خاندانی دباؤ. اب وہ خاندانی دباؤ کیا ہے؟ بس کوئی آدمی نہیں ہے وہ.
صحیح.
کہ کون سب کو پریشر دے رہا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن وہ سب
خوف ہے،
خوف ہے کہ مجھے بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ہماری اگر ایک بھی لڑکی باہر چلے گئی تو اب ہماری ہمیں خاندان سے کٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، ہمارا بالکل سب ملنا جلنا بند کر دیا جائے گا، قطع تعلق ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار غلط.
بعض اوقات خاندان میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ان کے ہاں لڑکی یا لڑکے موجود ہیں، ان کے ساتھ نہیں کر رہے، باہر کر رہے ہیں، اب بھی تھوڑا بائیکاٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے.
دیکھیں اب یہ لازم نہیں ہے،
ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے حساب سے دیکھتا ہے.
باپ اپنی بیٹی کے بارے میں جو بہتر سمجھتا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ فیصلہ کرتا ہے. پھر لڑکیاں بچے شریعت مطہرہ نے اولاد کو اس کا پابند نہیں کیا کہ ماں یا باپ جہاں چاہے نکاح کر دیں، بس سر تسلیم خم. ماں باپ کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کی بھی پسندیدگی کا خیال رکھیں،
لیکن اولاد کو چاہیے کہ
والدین کی پسند کو احتراماً قبول کریں،
ٹھیک ہے.
لیکن بسا اوقات مطلب ایسا دباؤ ہوتا ہے کہ آگے نکاح لڑکے لڑکی نے نبھانا ہے، یہ رشتہ انہوں نے چلانا ہے، تو ان میں ہی اگر محبت نہیں ہوگی تو رشتہ کیسے چلے گا،
ٹھیک ہے.
اس لیے یہ پسند کا اعتبار کرنا چاہیے، اور یعنی لڑکی سے یہ رائے لے لی جائے کہ ہم فلاں سے کر رہے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یہ میری مراد ہے پسند سے کہ والدین لڑکی سے یوں رضا مندی کا اظہار کر لیں. تو پھر خاندان میں کریں، خاندان کے باہر کریں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاندان میں کرنے کو اس طرح لازم سمجھنا کہ ہمیں نہیں پتا، ان کو شریعت کے حکام بھی بس اوقات بتائے جاتے ہیں کہ شریعت نے کوئی مقید نہیں کیا، تو اب اگر ایسے میں کس نے جملہ بول دیا کہ ہمیں شریعت کا کوئی حکم قبول نہیں، تو یہ کفیہ جملہ ہو جائے گا.
اور جو لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں اس بات پر،
اس بات پہ قطع تعلق کر رہا ہے کہ تم نے اپنی لڑکی فلاں خاندان میں کیوں دی،
ٹھیک ہے، یہ لڑکے کا نکاح باہر کیوں کیا،
باہر سے لڑکی کیوں لائے. اس لیے اگر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے تو یہ بائیکاٹ کرنا، قطع تعلق ہی کرنا، رشتے داریاں ختم کرنا، یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام. تو براڈ مائنڈیڈ ہو کر انسان کو سوچنا چاہیے، اور خاندان سے باہر اگر انسان نکاح کر رہا ہوتا تو بہت سارے اس کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ کچھ اپنے خاندان کے جو لب و لہجہ، یہ جو ایک جس کے اندر بچہ رہ کے پرورش پا رہا ہوتا ہے، جب دوسرے خاندان سے ملتا ہے تو کچھ وہاں کی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اچھی اچھی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو اس سے فائدہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے خاندان قریش میں کیا، باہر قبیلے میں کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش نظر مقصد دین اسلام کی ترویج و اشاعت تھا،
ٹھیک ہے،
کہ اس طرح دین اسلام دیگر قبائل میں بھی پھیلے گا،
ٹھیک،
اور یہ دین اسلام دیگر قبائل میں پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی بنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر قبائل کی خواتین سے نکاح فرمایا.
جزاک اللہ. جی کچھ اور کالز ہم شامل کر دیں. کالز میں
آپ جو فرما رہے ہیں کہ جو باقی گواہ ہیں ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا، یہ تو قبول سن رہے ہیں. عورت نے اجازت دی ہے جس وکیل کو، اگر وہ موجود نہیں ہے تو قاضی کس کو کہے گا کہ اس کی وکالت سے میں نکاح پڑھا رہا ہوں؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. اگر وہ وکیل نہیں ہے جس کو عورت نے اجازت دی تھی کہ میرا نکاح پڑھوا دیں، تو اب باقی گواہ کافی ہیں نکاح کے لیے؟
جی تھوڑا سا شاید سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ گواہ اگر وہ نہیں ہے، یعنی جس کو وکیل بنایا وہ موجود نہیں ہے، تو ان کی غیر، یعنی جو نکاح نامے میں جن کو گواہوں کے نام لکھے جاتے ہیں وہ نہ ہوں، دوسرے لوگ ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے. اور سائل محترم کا جو سوال ہے غالباً وکیل سے متعلق ہے، تو تھوڑی آپ وضاحت کر دیں دونوں باتوں کی.
جو نکاح نامہ اگر ہمارے سامنے ہوگا نا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوتا ہے دلہن کا وکیل، اور اس کے تقرر کے گواہ.
ٹھیک ہے.
تو یہ تین افراد لڑکی والوں کی طرف سے کاغذی کاروائی کے مطابق ہے. اور جب لڑکا عام طور پہ نکاح میں موجود ہوتا ہے تو اس کی طرف سے شادی کے گواہوں کا مطالبہ ہوتا ہے. تو نکاح کے حجاب قبول کے لیے دو گواہوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
وہ اس موقع پہ جو دولہے کے گواہ کہلاتے ہیں.
صحیح.
اور یہ دلہن کے وکیل اور اس کے گواہ کہلاتے ہیں. تو دلہن کا وکیل آیا اور اس نے نکاح خاں کو اجازت دے دی, ہاں بھائی لڑکی کی طرف سے آپ کو
اجازت
مل چکی ہے کہ آپ نکاح پڑھا دیں. اب یہ وکیل صاحب کہیں پہ بھی چلے جائیں کوئی حرج نہیں,
وکیل سے کوئی ایشو نہیں ہے, بس وکیل سے بتا دیا, وکالت دے دی قاضی صاحب کو,
جب دے چکا ہے اب یہ بھلے ہو نہ ہو
ٹھیک ہے,
کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. اب یہ جو نکاح پڑھانے والا ہے یہ دو گواہوں کی موجودگی میں, اب وہ دو گواہ وہی جن کا کاغذ میں نام لکھا تھا وہ بھی ہونا شرعاً ضروری نہیں ہے, جو موقع پر موجود افراد ہیں وہ بھی گواہ بن سکتے ہیں.
وکیل اور گواہ میں فرق ہے, جو آپ نے مسئلہ بتایا تھا وہ گواہوں کا بتایا تھا, وکیل کا نہیں بتایا. اور وکیل بھی اگر مثال کے طور جیسے یہ فرما رہے ہیں تو اگر وکیل ہے ہی نہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قاضی صاحب نکاح بھی نہیں پڑھا سکیں گے, یعنی وکیل جب اجازت نہیں دے گا
لے کے نہیں آئے گا تو نکاح کیسے پڑھائے گا.
اور یہ عموماً ہوتا ہے جب اجازت دیتا ہے تو بیٹھا بھی رہتا ہے وہیں پر, جانا ہوتا ہے.
اور یہ چیلنج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو لڑکی کا وکیل تھا وہ لڑکے کی طرف سے شادی کا گواہ بھی بن سکتا ہے, تو ایک ہی آدمی ادھر بھی گواہ تو ادھر بھی گواہ, اس میں بھی کوئی شرن حرج نہیں.
ٹھیک. تو بن سکتا ہے,
بن سکتا ہے.
یعنی جس نے وکالت لی تھی لڑکی سے کہ بھئی میں آپ کا نکاح کروا دوں, اب وہ قاضی صاحب کو کہہ دے کہ میں میری موکلہ کا آپ نکاح کروا دیں,
جی جی,
اس کے بعد وہ اسی نکاح کا گواہ بن سکتا ہے,
گواہ بھی بن سکتا ہے,
دونوں کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال ہمیں سنا دیجیے.
سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حق مہر میں 500 روپیہ اگر دے دے تو کیا وہ حق مہر ادا ہو جائے گا, اور اس کی جو ڈیٹیل بھی بتا دیجیے گا.
جی حضرت, 500 دینے سے حق مہر ادا ہو جائے گا؟ اب یہ سوال انہوں نے ادائیگی کے حوالے سے کیا ہے, پہلے سے رکھا ہوا ہے
مہر. اب یہ 500 روپے مہر میں پہلے یہ بتائیں کیا 2 تولہ 7.5 ماشی چاندی آ جاتی ہے؟
ابھی تو نہیں آئے گی,
ابھی تو نہیں آئے گی,
لیکن جس وقت ان کا نکاح ہوا تھا یا جس کا بھی ہوا تھا اگر اس وقت
اگر یہ
رکھا تھا
20-25 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ جس میں چاندی کا ریٹ سستا تھا اور 2 تولہ 7.5 ماشی چاندی یہ کم از کم مہر کی مقدار ہے.
صحیح.
اس سے کم مہر مقرر نہیں کر سکتے, 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی. تو اب یہ اگر اس زمانے میں آج سے کئی سال پہلے اگر 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کی قیمت 500 روپے کے اندر اندر بنتی تھی,
ٹھیک ہے,
وہ پھر 500 روپے مہر مقرر ہوا تھا, تو اب یہ 500 روپے مہر اگر دے دیتے ہیں بھلے اب اس کی ویلیو 1 تولہ بھی نہ ہو,
ٹھیک ہے,
تو بھی مہر ادا ہو جائے گا.
اس وقت جو رقم مقرر ہوئی تھی وہی دینی,
وہی دینی.
اچھا اس وقت کہا تھا کہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی مہر رکھا جا رہا ہے, اب تو چاندی ہی دیں گے نا.
اگر یہ طے ہوا تھا کہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی مہر ہے,
ٹھیک ہے,
2 تولے 7.5 ماشے چاندی,
ٹھیک ہے,
مہر میں چاندی دی جائے گی,
ٹھیک ہے,
اگر یہ طے ہوا تھا تو اگر اس زمانے میں 100 روپے تولہ تھی تو اس کے حساب سے, اب اس زمانے میں اگر 900 روپے تولہ یا 1000 روپے تولہ ہے تو اب اس کے,
یوں کہا کہ اتنے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی رقم حق مہر ہے, تو اب بھی
اگر یہ طے ہوا کہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی جو بھی قیمت بنتی ہے
وہ حق مہر ہوگی,
وہ حق مہر ہوگی,
تو یہ ہو جائے گا.
اب یہ کہ اس میں تھوڑی سی ممکن ہے قیمت میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے, تو یہ تعین میں کچھ یہاں پہ فرق آئے گا. اگر چاندی طے ہوئی تو 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی دیں گے, تو اب یہ چاندی بالفرض اگر یہ 1000 روپے تولہ بھی بنے,
ٹھیک ہے,
تو اب یہ چاندی ہی دی جائے گی,
ٹھیک ہے.
اور اگر یہ طے ہوا کہ 500 روپے دیں گے, اب وہ 500 روپے اس زمانے میں کہ جس میں 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی 500 روپے کے اندر اندر آ جاتی تھی, تو 500 روپے مہر اس وقت طے ہوا تھا, تو پھر وہ 500 مہر اگر اب دے رہا ہے تو ادا ہو جائے گا.
اور اگر ابھی مقرر کیا جائے اس دور میں,
اس دور میں اگر مقرر کر رہا ہے جیسے ابھی 2016, تو آج 500 روپے تولہ شاید چاندی بھی نہیں,
10 درہم کے برابر نہیں ہے. 2 تولے 7.5 ماشے
یہ 10 درہم
کم از کم مہر,
کم از کم مہر کی مقدار ہے 10 درہم چاندی, اور 10 درہم میں جو ہے وہ 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کا وزن بنتا ہے. تو جو بھی نکاح کیا جائے تو اس کے اندر مہر کا کم از کم مقدار یہ معلوم کر لیں کہ کتنی مہر کی کم از کم مقدار رقم میں کتنی بنتی ہے, کہ بسا اوقات خاندانی ایک وہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے تو بھائی 1100 روپے مہر چلتا ہے, اب 1100 روپے کبھی تو 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی سے مطلب اوپر رقم بنے گی, اور کبھی ایسا ہوگا جیسے آج کل ठीक है, इसमें दो तोला साढ़े सात माशे चांदी 1100 रुपए में नहीं आती,
ठीक है,
तो अब भी 1100 रुपए को मेहर मुकर्रर करना ये दुरुस्त नहीं है।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल करने, याद रखने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।